أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أعدائهم أجمعين. مسائل استقامة ہماری شروع واجبات نماز کے مسائل پر جاری، لیکن جیسا کہ گزشتہ دو ہفتوں سے اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ متواتر ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا ہمیں صرف عبادات کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قسم کے مسائل کی یکسانیت بہت سے ذہنوں کو مسائل سے دور کر دیں، اس لیے صرف ایک تبدیلی کے نقطۂ نظر سے بھی اور اس ارادے سے بھی کہ جس طریقے سے نماز و روزہ، حج و زکات، صوم و جہاد کی اہمیت بعین ہی اسی طریقے سے حقوق الناس کی بھی اہمیت ہے، اور دوسری یہ وجہ کہ ہمارے اکثر مومنین کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ مسائل فقہ کا مطلب صرف چند عبادتوں کے مسائل بتا دینا ہے، وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، غسل کا یہ طریقہ ہے، تیمم کا یہ طریقہ ہے، نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، صوم اس طرح سے نکالا جاتا ہے، روزہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ کہ حج کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بس یہ مسائل فقہ ہے، اور یہی تصور ایک عام مومن کے ذہن میں فقہ کلاس کا موجود ہے. تو اس صورت میں وہ لوگ کے جو مسائل عبادات کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل اتنی اہمیت نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ان کو طریقہ صحیح طریقے سے معلوم ہوتا ہے. جو بالکل عبادات کو انجام نہیں دیتے، ان کے لیے یہ چیز اکتاہٹ اور بوریت کا سبب بن جاتی ہے. صرف ایک چھوٹا سا حلقہ رہ جاتا ہے کہ جس کو عبادت کو انجام دینا ہے اور صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسرے وہ مسائل کی جو اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنے یہ مسائل نماز اور روزہ حج و زکات رکھتے ہیں، اور وہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہر آدمی سے ہوتا ہے، چاہے وہ انجام دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، یہ دوسری بات ہے. لیکن فرض کیجیے کاروبار کے مسائل، ہر آدمی روزانہ خریدتا ہے اور بیچتا ہے، یا اگر نہ بیچے تو کم از کم خریدنے کی منزل میں تو ہر آدمی شریف ہے، دکان پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ خریدتا ہے. اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن سے اگر کوئی بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا. نماز کے مسائل سے تو بچ جائے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا، روزے کے مسائل سے بچ گئے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، لیکن خرید و فروخت کے مسائل سے کیسے بچیں گے؟ خرید و فروخت تو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ پھر پیٹ کی آگ ہے، اس کو کیسے بچایا جائے؟ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کا سامنا ہر مومن کو کرنا پڑے گا. تو اس قسم کے مسائل جو معاملات سے متعلقہ ہیں، ان کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو نماز اور روزے کے مسائل کی، اور تیسری یہ وجہ کہ اس تصور کو نکالا جائے کہ فقہ کا مقصد صرف چار پانچ چیزوں کا طریقہ بتا دینا. فقہ ایک انتہائی طویل چیز ہے کہ جس میں ایک انسان کے ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جانے تک کی جو زندگی ہے، اس کے ہر ہر پہلو کے متعلق، ہر ہر مسئلے کے متعلق کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ معاملات کا چلا ہے تو تین چار ہفتے مسلسل یہ چلے گا. آج کی گفتگو تو ان مسائل سے ہے کہ جو عام طریقے پر اتنے زیادہ پیش نہیں آتے، لیکن انشاءاللہ آئندہ دو تین ہفتے جو گفتگو ہوگی وہ انتہائی اہم ہے، اور ہر ایک کے سامنے عام طریقے پر وہ مسائل آتے ہیں، لیکن مسائل فقہ سے ناواقفیت رکھنے کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. آج ہماری گفتگو قسم اور نظر کے مسائل سے متعلقہ ہے، اور کچھ اس کی تشریح. قسم کھانے کے معنی یہ ہیں، قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ انسان خدا کے حوالے سے، انسان خدا کے حوالے سے کسی کام کے کرنے کو اپنے لیے ضروری قرار دے، یا کسی کام کے چھوڑنے کو اپنے لیے ضروری قرار دے، خدا کی قسم میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں، یا خدا کی قسم میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، یا خدا کی قسم اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز شکرانہ انجام دوں گا۔ تو قسم یہ ہے کہ کسی کام کو چھوڑنے کے متعلق فیصلہ کر لینا یا کسی کام کو کرنے کے متعلق فیصلہ کر لینا لفظ قسم کے ذریعے۔ قسم ایسی ہے کہ قسم کے اندر 10 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد قسم مکمل ہوتی ہے، اور جب قسم مکمل ہو جائے یعنی 10 کی 10 شرطیں آ جائیں، اس کے بعد اگر آپ نے اپنی قسم پر عمل نہیں کیا تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور کفارہ قسم کا یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انجام دینا پڑے گا، یا ایک غلام کو آزاد کیجیے، یا 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے۔ یہ 3 چیزیں بالکل یکساں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے انسان کافی ہے، اور اگر 3 کا انجام دینا مشکل ہے، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو پوشاک پہنا سکتا ہے، لباس نہیں پہنا سکتا، 3 باتوں پر عمل کرنا ناممکن ہے، تو اس کے بعد انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ کم از کم 3 روزے پے در پے متواتر رکھے، لیکن یہ 3 روزے اس وقت تک انسان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ پہلی 3 باتوں پر عمل کرنا ناممکن نہ ہو جائے۔ جب پہلی 3 باتوں پر عمل کرنا ناممکن ہے تو اس کے بعد پھر اس کو یہ ہے کہ وہ 3 روزے پے در پے رکھے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کی قسم مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ قسم مکمل ہوتی ہے 10 شرطوں کے ساتھ، اور ان شرطوں میں ذرا دیکھتے چلیے کہ کتنی سہولت اور آسانی شریعت نے انسان کے لیے رکھی ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ پہلا اسلام کا اصول ہے کہ خدا صرف اتنی طاقت دیتا ہے جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے، اور اتنی ہی تکلیف انسان کے اوپر ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ اصول ہے، اسلام پہلا مذہب ہے کہ جس کے اندر یہ اصول رکھا گیا اور اس کے بعد اس کا خیال کس طریقے سے کیا گیا۔ پہلی شرط قسم کے اندر یہ ہے کہ قسم کھانے والا بالغ ہو چکا ہو، اگر نابالغ بچہ کوئی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد قسم پر عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، بلکہ یہ قسم ابتدا سے ہوئی ہی نہیں، اس نے قسم کھائی یہ قسم واقع ہی نہیں ہوئی اور یہ قسم کہلائے گی بھی نہیں، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، کوئی گناہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ بچے کے اوپر ہے اور نہ اس کے سرپرست کے اوپر ہے۔ دوسری یہ چیز کہ قسم کا کھانے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، وہ قسم کھائے۔ اگر ایک دیوانہ آدمی یا ایک بے ہوش آدمی یا ایک نیند میں سونے والا آدمی یا ایک مست آدمی شراب میں یا کوئی نشہ کر کے مست ہو گیا اور اسی حالت مستی میں اس نے کوئی قسم کھا لی تو یہ قسم بھی واقع نہیں ہوئی، اور اس کو اگر انجام نہ دے تو کسی قسم کا کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں۔ تیسری یہ شرط کہ جس کا تعلق اس مسئلے سے ہے جو آپ میں سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں، جلسے میں گئے، جلوس میں گئے، اعلان ہوا کہ فلاں اخبار کا بائیکاٹ کر دیا جائے، قسم کھاتے ہو؟ سب نے ایک ساتھ یا آواز ہو کر کہا کہ قسم کھاتے ہیں۔ گھر پہ آئے تو اب پچھتاوا شروع ہوا، افسوس شروع ہوا، ایک عادت پڑ چکی ہے، اس کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ یا مجلس میں گئے، اعلان کر دیا کسی نے کہ چادر زینب کی قسم، کیا تم فلاں چیز کا بائیکاٹ کرو گے؟ اس وقت تو جلدی جلدی جوش میں ہاں کر دی، بعد میں پتا چلا کہ اس چیز پر عمل کرنا ناممکن۔ تو تیسری چیز، جب انسان قسم کھائے تو اپنے اختیار اور ارادے سے قسم کھائے۔ اگر قسم کھانے کے لیے کسی نے مجبور کر دیا کہ تم یہ قسم کھاؤ ورنہ ماروں گا، پیٹوں گا، قتل کروں گا، ظلم کروں گا، مجبور کر دیا، مجبور ہو کر قسم کھا لی، تو اس قسم کی کوئی اہمیت نہیں اور وہ قسم واقع نہیں۔ یا انسان جوش میں آ کر بے اختیار قسم کھائے، ایک جوش پھیلا ہوا تھا پورے مجمع میں، یا خود ایک خالی ایک انسان اپنے مقام پر حالت جوش میں وعلیکم، اور اسی جوش کے عالم میں اس نے بے اختیار کی حالت جوش میں قسم تو کھا لی، اس کے بعد یہ قسم نہ واقع ہوئی ہے، نہ یہ قسم کہلائے گی، نہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نہ کوئی کفارہ انسان کے اوپر آتا ہے، ہر قسم کا جوش کسی بھی مقام پر. تو تیسری یہ شرط کہ جب انسان قسم کھائے تو اپنے اختیار اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر قسم کھائے تب اس کو قسم کہا جائے گا، اور اس صورت میں قسم کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. چوتھی یہ شرط کہ جب انسان قسم کھائے تو زبان سے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. وہ جو مسئلہ جلوس میں یا مجلس میں پیش آتا ہے وہ دو وجہ سے وہ قسم غلط باطل ہے، پہلی تو یہی چیز کہ جوش میں کھائی گئی، اور دوسری یہ چیز کہ جو چوتھی شرط ہے کہ انسان جب قسم کھائے تو باقاعدہ لفظ کو زبان سے نکالے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، ایسا کام نہیں کروں گا. خالی اگر کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں، قسم نہیں. خالی یہ کہہ دیا کسی نے کہا کہ قسم کھاتے ہو، آپ نے کہا کہ ہاں، یہ قسم نہیں. قسم یہ ہے کہ پورے قسم کے الفاظ کو انسان زبان سے ادا کرے. اور اس کے اندر ایک مسئلہ اور کہ اگر کوئی شخص اشارے سے ہاں کہنا، یہ ایک اشارہ ہے، اشارے سے قسم کھائی وہ قسم واقع نہیں ہے. ہاتھوں کے اشارے سے یا جسم کے کسی اشارے سے قسم کھائی وہ قسم نہیں ہے. کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں وہ قسم نہیں ہے. کہ اگر کوئی اگریمنٹ یا معاہدہ ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں آپ نے کاغذ پر لکھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، زبان سے ادا نہیں کیا، شرعاً یہ قسم نہیں ہے، اور اگر اس کی مخالفت کی تو قسم کا کفارہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا. یہ وعدہ ہو سکتا ہے، وعدے کا مسئلہ دوسرا ہے، لیکن بہرحال اس پر کفارہ کسی قسم کا نہیں ہے اگر آپ نے اس کی مخالفت کی. صرف گونگے آدمی کو یہ اختیار ہے کہ جس کی زبان حرکت نہ کر سکتی ہو کہ وہ اشارے سے قسم کھا سکتا ہے، باقی کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ زبان کے علاوہ کسی اور طریقے سے قسم کھائے، اور اگر وہ قسم کھائے گا تو وہ قسم بیکار اور بے فائدہ ہے اور واقع نہیں ہوگی. پانچویں یہ شرط کہ قسم کبھی کسی واجب یا مستحب کام کے چھوڑنے کی نہیں کھائی جا سکتی. اگر کسی کام کے چھوڑنے کی قسم کھائی جائے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو جس کام کو چھوڑنے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ مباح ہونا چاہیے، نہ واجب ہو سکتا ہے نہ مستحب ہو سکتا ہے. اگر واجب کام کو چھوڑنے کی آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج مغرب کی نماز چھوڑ دوں گا، قسم غلط. خدا کی قسم نافلہ چھوڑ دوں گا، قسم بالکل غلط، اور یہ گناہ ہوا علیحدہ آپ کے سر پر. مباح کام کے چھوڑنے کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اسی طرح اس کے الٹ مسئلہ، اگر آپ نے کہا کہ فلاں کام کروں گا، خدا کی قسم اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، تو جس کام کے کرنے کا آپ ارادہ ظاہر کریں وہ کام نہ واجب ہو، نہ کام حرام ہو، نہ مکروہ ہو. حرام کام کے کرنے کا ارادہ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں خدا کی قسم ایک جام شراب پیوں گا، یا اگر خدا کی قسم میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مکروہ کام کو انجام دوں گا، یہ قسم واقع نہیں ہوئی، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور کوئی کفارہ نہیں. مباح کام کے کرنے کے متعلق یا مباح کام کے چھوڑنے کے متعلق آپ قسم کھا سکتے ہیں. اتنا تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ مباح کسے کہتے ہیں. ایک چیز واجب ہے ہماری شریعت میں، واجب وہ کہ جس کا کرنا ضروری ہے اور نہیں کیا تو سزا ملے. مستحب وہ کہ جس کا کرنا ضروری ہے لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. حرام وہ کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے، اگر کر لیا تو گناہ ملے گا. مکروہ وہ کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے لیکن اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور پانچویں چیز مباح ہے کہ جس کو اگر آپ کریں تب بھی گناہ نہیں، چھوڑ دیں تب بھی کوئی گناہ نہیں. تو قسم ایسے ہی کام کے متعلق کھائی جائے گی، کرنے کے متعلق اور چھوڑنے کے متعلق. مباح کام چھوڑنے کے متعلق آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ کام ہو گئے، یا خدا کی قسم میں قسم کھاتا ہوں کہ سگریٹ نہیں پیوں. سگریٹ پینا ایک مباح کام ہے کہ اگر آپ پیئیں تب بھی گناہ نہیں، چھوڑ دیں تب بھی گناہ، اس کے متعلق آپ قسم کھا سکتے ہیں. لیکن حرام چیز کے متعلق کہ خدا کی قسم اس کو پیوں گا، یا مکروہ چیز کے متعلق قسم کھانا، یہ جائز نہیں ہے اور وہ قسم واقع بھی نہیں ہوگی. ساتویں چیز جو بہت اہم چیز اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ذرا اس کو آپ حضرات توجہ سے سنیں. یہ مسئلہ یہاں پر بھی آئے گا، نظر میں بھی آئے گا، اور اس مسئلے پر اپنے جذبات کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں. نبی، امام، ائمہ، معصومین سب کا مقام اپنی جگہ پر ہے، سب قابل احترام ہے، لیکن خدا میں اور مخلوقات میں جو فرق ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے. نبی نبی ہے لیکن نبی خدا نہیں، امام امام ہے لیکن امام خدا نہیں. ان کی یقیناً وہ اہمیت ہے کہ تمام مخلوقات سے بہتر، لیکن دون الخالق خالق کے مقام تک نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ وہ تصور کیا انہوں نے اور نہ ہمارا ہم کو یہ حق ہے کہ ہم یہ تصور کریں. قسم جو کھائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف خدا کے نام سے قسم کھائی جا سکتی ہے. قسم کھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب قسم کھائیں کہ میں یہ کام کروں گا، قسم ہے کہ یہ کام کروں گا، تو قسم کے ساتھ ایک شخصیت کا حوالہ ہونا چاہیے. تو وہ شخصیت، وہ ہستی جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے قسم کے ساتھ، وہ صرف خدا کی ہستی ہے. یا خدا کا نام لے کر آپ قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا کوئی ایسا نام لیں جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، جیسے رحمان کی قسم، رحیم کی قسم میں یہ کام کروں گا. یا ایسا نام آپ لے سکتے ہیں کہ جو خدا کے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال ہوتا، لیکن عام طور پر جب کبھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف خدا کی ذات ہے. کہ مثلاً رازق، ہر شخص رازق بن سکتا ہے دوسرے کا، باپ اپنے بیٹے کا رازق، نوکر رکھنے والا نوکر کا رازق، لیکن اگر خالی لفظ رازق بولا جائے تو اس سے مراد صرف خدا ہوتا ہے. تو رازق کی قسم میں یہ کام کروں گا. تو خدا کا نام یا ایسا نام جو خدا کی صفت ہے اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، یہ ایسا نام جو خدا کی صفت ہے غیر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پر جب اس کو بولا جائے تو اس سے مراد صرف خدا ہے، ان کو لے کر آپ قسم کھا سکتے ہیں. خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رازق کی قسم، ایسا نام جو خدا اور غیر خدا دونوں کے لیے اور دونوں کے لیے برابر سے استعمال ہوتا ہے. مثلا لفظ موجود، خدا بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں. اگر آپ کہیں میں موجود کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، یہ قسم واقع نہیں ہوئی اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. تو خلاصہ یہ کہ قسم صرف خدا کے نام کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے. نبی کے نام کے ساتھ قسم کھانا قسم منعقد نہیں ہوگی، یعنی وہ قسم قسم نہیں کہلائے گی. کہ رسول کی قسم میں یہ کام کروں گا، یہ قسم نہیں ہوگی. امام کی قسم میں یہ کام کروں گا، امام رضا کی قسم، یہ امام حسین کی قسم، یہ علی کی قسم میں یہ کام کروں گا، قسم واقع نہیں. کسی محترم ہستی کی قسم کھانا، ابراہیل کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا خون عباس کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا جناب زینب کی قسم میں یہ کام کروں گا، یہ قسم بھی واقع نہیں. کسی کتاب کی قسم کھانا، قرآن کی قسم میں یہ کام کروں گا، قسم واقع نہیں. کعبے کی قسم میں یہ کام کروں گا، قسم واقع نہیں. نجف کی یا مشرق کی یا روزہ ایمان کی قسم میں یہ کام کروں گا، وہ قسم واقع نہیں. تو خلاصہ یہ کہ نہ نبی کے نام سے، نہ رسول کے نام سے، نہ امام کے نام سے، نہ معصومین کے نام سے، نہ قرآن کے نام سے، نہ کعبے کے نام سے، اور نہ ہی کسی روزے وغیرہ کے نام سے قسم ہو سکتی ہے. اگر اس طریقے سے قسم کھائی اور اس پر عمل نہیں کیا تو کوئی کفارہ آپ پر واجب نہیں ہوگا، اور کسی کفارے کے دینے کی ضرورت نہیں. جان بوجھ کر بھی آپ نے عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ وغیرہ آپ کے سر نہیں آ سکتا. قسم صرف اور صرف مخصوص ہے خدا کے ساتھ، خدا کے نام کے ساتھ، باقی کسی مخلوق کے نام کے ساتھ قسم نہیں کھائی جا سکتی. اور اگر کھائی گئی قسم تو اس کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. خدا کے نام کے ساتھ کھائی گئی تو عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب جیسا مسئلہ آیا کہ اگر عمل نہیں کیا تو کفارہ دینا بھی واجب ہے. قسم کے اندر آٹھویں شرط یہ ہے کہ قسم جب کھائی جائے تو ایسے کام کے متعلق کھائی جائے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے ممکن ہے. اگر ابتدائی سے قسم ایسے کام کے لیے کھائی جا رہی ہے کہ جو ناممکن ہے، کیا میرا یہ کام ہو گیا تو خدا کی قسم میں چاند کے اوپر جاؤں گا، ناممکن ہے آپ کے لیے، ایسے کام کے لیے قسم کھائی گئی تو وہ قسم شروع ہی سے نہیں ہوگی. یا اگر آپ نے قسم کھائی ابھی آپ کے لیے ممکن ہے، آپ نے قسم کھائی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو خدا کی قسم، فرض کیجئے کہ میں یہاں سے لے کر کربلا تک پیدل جاؤں گا، ممکن ہے، اتنا ناممکن کام نہیں. لیکن قسم کھانے کے بعد، کام ہونے کے بعد، یہ کام ہونے سے پہلے، یہ آپ نے قسم صرف یوں ہی کھائی تھی، خدا کی قسم میں کربلا تک پیدل جاؤں گا، قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد آپ کے لیے یہ کام ناممکن ہو گیا، بہت ضعیف ہو گیا انسان، اس کے دونوں پیر کٹ گئے کسی حادثے کے اندر آ کر، جس وقت قسم کھائی اس وقت ممکن تھا، بعد میں ناممکن ہو گیا. اس صورت میں قسم فوراً ختم ہو گئی. یہ دیکھیے کتنی سہولت شریعت کے اندر ہے. ممکن کام تھا جس وقت آپ قسم کھا رہے ہیں اس طرح سے آپ نے خدا سے معاہدہ کیا کہ یہ کام کروں گا، بعد میں آپ کے لیے کام کرنا ناممکن ہو گیا، فوراً وہ قسم خود بخود ختم ہو گئی، اب کسی ختم کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، بالفور وہ قسم خدا کے یہاں سے معاف ہو گئی صاحب. یہی مسئلہ نظر میں آئے گا، یہی مسئلہ عہد میں آئے گا. آپ نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا، میں منت مانتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، بعد میں وہ کام کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو گیا. مثلا آپ نے کہا کہ میں 10,000 روپے دوں گا، آپ کی مالی حالت بہتر، کام آپ کا ہو گیا لیکن آپ کی مالی حالت خراب ہو گئی، آپ اس قابل نہ رہے کہ 10,000 روپے دے سکے، قسم یا منت فوراً ختم ہو گئی. اسی طرح اگر یہ ہے کہ آپ نے نظر کی یا قسم کھائی کہ میں پناہ کام کروں گا، کام کا کرنا آپ کے لیے ممکن بھی ہے لیکن اب اس وقت بہت ہی مشکل ہو گیا. ممکن ہے 10,000 روپے آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ دے سکتے ہیں خدا کی راہ، ممکن ہے لیکن انتہائی مشکل ہے. اس کے علاوہ کوئی سرمایہ آپ کے پاس نہیں، اگر آپ نے یہ دے دیا تو زندگی گزار سکتے ہیں بھیک مانگ کر یا 50, 60, 70 روپے جمع کر، لیکن بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. قسم فوراً آپ کی ختم ہو گئی، نظر آپ کی فوراً ختم ہو گئی، عمل کرنا اس پر ضروری نہیں ہے. تو اگر کام ناممکن ہو شروع ہی سے، قسم شروع ہی سے نہیں ہوتی، شروع میں ممکن تھا بعد میں ناممکن بن گیا، جس دن ناممکن بنے گا والے قسم اسی دن ختم ہو جائے گی. شروع میں ممکن تھا بعد میں ناممکن تو نہیں بنا، مشکل ہو گیا اور اتنا مشکل کہ عام طریقے پر لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، قسم فوراً آپ کی ختم ہو گئی اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں رہا. یہ ہو گئی 8 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو، دوسری شرط عاقل ہو، تیسری شرط اپنے اختیار اور ارادے سے کھائے، چوتھی شرط زبان سے کہے، پانچویں شرط واجب یا مستحب کے چھوڑنے کی قسم نہ ہو، چھٹی شرط حرام یا مکروہ کے کرنے کی شرط نہ ہو، ساتویں شرط اللہ کے نام سے قسم کھائے، آٹھویں شرط ناممکن کام کی قسم نہ کھائے. نویں شرط قسم کے اندر یہ ہے کہ شوہر یا باپ کی ممانعت قسم کھانے کے وقت موجود نہ ہو. بیوی اگر قسم کھاتی اور شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی قسم صحیح نہیں ہے. بیٹا قسم کھاتا ہے، باپ اجازت نہیں دیتا اور اس نے قسم کھا لی، یہ قسم صحیح نہیں ہے اور واقع بھی نہیں ہے. یا ایسا کہ بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی نے قسم کھا لی، بعد میں شوہر کو اطلاع ملی، 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے اطلاع ملی، شوہر نے قسم بالفور ختم ہو، بیٹے نے قسم کھا لی، باپ سے پوچھا نہیں، باپ نے منع نہیں کیا، 3 دن کے بعد صحیح اس نے کہا کہ میں ایسی قسم پر راضی نہیں ہوں. بیٹے کے لیے یہ ہے کہ اپنی قسم کو فوراً توڑ دے، یعنی قسم خود بخود ٹوٹ دے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا، نہ بیٹے پر کوئی گناہ نہ باپ پر کوئی گناہ. نویں شرط یہ ہے کہ شوہر اور باپ کی ممانعت نہ ہو بیوی اور بیٹے کی، اور اگر ایسی ممانعت کی پابندی ہے تو اس صورت میں یہ حکم بالفور قابض ہو جاتا ہے. یہ حقوق شوہر اور حقوق والدین کی اہمیت ہے کہ خدا خود اپنے ایک ایسے فریضے کو کہ جس سے روزگردانی کرنے والے پر کفارہ واجب تھا لیکن صرف باپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایسا حکم جاری کیا کہ کفارہ بھی چلا جاتا ہے، خدا کا حکم چلا جاتا ہے، باپ کا حکم جو ہے باقی رہتا ہے خدا کے حکم کے مقابلے میں. یہ حقوق والدین کی ہیں. دسویں کی کہ قسم جب کھائی جائے تو قسم فعل ماضی کے متعلق نہیں کھائی جائے. اگر فعل ماضی کے متعلق قسم کھائی گئی تو اگر وہ قسم واقع نہیں ہوئی لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کی مثال خدا کی قسم کل میرا دوست میرے گھر پر آیا تھا. عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے قسم کسی بات کو بتانے کے لیے، لوگ قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم کر ایسا واقعہ ہوا. اس صورت کے اندر اگر فرض کیجئے وہ واقعہ نہ ہوا، آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ دوست آیا تھا قسم کھائی، خدا کی قسم میرا دوست میرے گھر میں آیا تھا، اگر واقعاً دوست آپ کے گھر میں آیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. دوست نہیں آیا تھا، آپ نے جھوٹی قسم کھائی، اس صورت میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، صرف ایک گناہ آپ کو ملے گا جھوٹی قسم کھانے کا، یہ جو مسئلہ ابھی آگے تفصیل کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح کبھی کسی اور کے فعل کے متعلق آپ نے قسم کھا لی تو وہ قسم بھی نہیں. مثلا آپ نے کہا خدا کی قسم تجھے یہ کام کرنا چاہیے، اپنے دوست سے کہا، آپ نے قسم کھائی لیکن جس کے متعلق قسم کھائی گئی ہے نہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ خود پر عمل کرے اور نہ آپ پر یہ ضروری ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا تو آپ کفارہ دے. آپ نے قسم کھائی خدا کی قسم تجھے یہ چیز میرے گھر تک پہنچانا ہے، اس کے سامنے آپ نے قسم کھائی، اس نے کہا میں نہیں پہنچاتا، قسم سننے کے بعد بھی یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور آپ پر بھی کوئی گناہ نہیں نہ آپ کے اوپر کوئی کفارہ ہے. یہ ہے کہ خالی جملہ بن کر رہ جائے گا, اس کی شرن کوئی اہمیت نہیں. اب یہ ایک مسئلہ اور جو اہم ہو سکتا ہے قسم کھاتے وقت ذمہ داری سے بچنے کے لیے. اگر آپ نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد ساتھ میں انشاءاللہ بڑھا دیا, خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ سے اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے واقعاً کہ اگر خدا چاہے تو میں یہ کام کروں گا, دوست کے سامنے آپ نے قسم کھائی, دوست نے کہا کہ کل آؤ گے, آپ نے کہا خدا کی قسم کر میں 4 بجے پہنچ جاؤں گا, لیکن آخر میں ایک آپ نے جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا انشاءاللہ, اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں پہنچ جاؤں گا, بعد میں آپ 4 بجے نہیں پہنچے. لفظ انشاءاللہ بڑھانے کی وجہ سے آپ کو اتنا فائدہ ہے کہ وہ قسم جو ہے ختم ہو گئی, لیکن اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ اس صورت میں آپ کے اوپر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ نے خدا کو اپنے شریک ساتھ میں ٹھہرا دیا, یعنی شرک کرتے ہوئے نہیں بلکہ کام کے انجام دیا. اور اگر آپ نے صرف ایک عادت پڑی ہوئی تھی انشاءاللہ کہنے کی, کسی عادت کے تحت انشاءاللہ کہہ دیا, تو اس انشاءاللہ کی کوئی اہمیت نہیں. اگر آپ 4 بجے نہیں پہنچے تو اس صورت کے اندر آپ کے اوپر کفارہ آ جائے گا. اب کہیے آپ لوگوں سے قسم کھلوا دی جائے, آئندہ دن کو 11 بجے آئیں گے, قسم کھاتے ہیں آپ, عادت پڑ گئی ہوگی آپ حضرات کو. اب آخر کا ایک مسئلہ, یہ آخری مسئلہ ہے سلسلے کا, قسم کھانا. یہ قسم کے مسائل ختم ہو گئے, ایک بات ختم ہو گئی, آخر میں خود قسم کھانا. قسم آپ نے ان شرائط کے ساتھ کھا لی, قسم واجب ہو گئی عمل کرنا اس کے اوپر, اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو کفارہ دینا پڑے گا. لیکن خود قسم کھانا, قسم کی 2 قسمیں ہیں, ایک سچی قسم ایک جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھانا تو بہرحال مسلمان کوئی شک نہیں ہے کہ حرام, گناہ کبیرہ ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک. سچی قسم کا کھانا بھی مکروہ ہے, آپ اپنی بات میں سچے ہیں, بالکل حق پر ہیں آپ. قسم کھا کر آپ جو کچھ کیا ہے وہ لے بھی سکتے ہیں, سامنے والا بھی آپ کی بات مان لے گا, تب بھی سچی قسم کا کھانا بھی مکروہ ہے, اور جھوٹی قسم کا کھانا تو بہرحال حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب یہ مسئلہ ہے, ظالم آتا ہے, ظالم سے اپنے مال کو بچانے کے لیے یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے یا دوسرے مومن کے مال کو بچانے کے لیے یا دوسرے مومن کی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹے قسم کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے, کھا سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ملے گا. اگر کہ آپ توریہ بھی کر سکیں, توریہ کرنا بہتر ہے, لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تب بھی آپ جھوٹے قسم کھا سکتے ہیں. توریہ تفصیل کے ساتھ جھوٹ کی تفصیل میں آ چکا ہے, 8 ربیع الاول کو اسی ایک دن پہلے گزرتا تھا, لیکن آج صرف تھوڑا سا اس کو دہرا دیا جاتا ہے. تو اگر اپنے مال کو یا اپنی عزت, مومن کے مال کو یا مومن کی عزت کو بچانا ہے تو جھوٹی قسم کھانا جائز ہے. اور یہاں تک شریعت کے اندر آسانی اور سہولت ہے کہ اگر اپنی جان کو یا مومن کی جان کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو کسی فعل حرام سے بچانا ہے تو اس صورت میں جھوٹے قسم کا کھانا واجب ہو جاتا ہے. پہلی صورت میں جائز تھا. بچانا ہے یا کسی دوسرے مومن کی جان کو بچانا ہے, جھوٹی قسم کا کھانا آپ کے لیے واجب ہے, اور اگر آپ نے قسم نہیں کھایا اور مومن کو نقصان پہنچ گیا تو اس صورت میں آپ کے اوپر گناہ آئے گا. اگر کہ آپ توریہ کر سکتے ہو توریہ کر لیجیے, لیکن نہ بھی کریں تب بھی بالکل صحیح. اب توریہ کیونکہ اخلاقیات کی گفتگو میں شامل ہو جائے گا, کیونکہ چھوٹی سی تصدیق تجویز ہے اس کی, اس لیے اس کو ملا دیتے ہیں. قسم جو ہے کسی بھی زبان میں کھائی جا سکتی, اردو میں, انگریزی میں, گجراتی میں, سندھی میں, فارسی میں, کس زبان میں آتی ہے. لفظ اللہ آ جائے, لفظ اللہ قسم, لفظ خدا ہے, اردو میں آپ کہیں خدا کی قسم میں کروں گا قسم صحیح, یا گجراتی میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ اللہ کو, انگلش میں آپ گاڈ کی قسم کھا لیں قسم بالکل صحیح, اللہ یا اس کو بتانے والا کوئی ایسا لفظ کھا لیں. آپ توڑیے کہ تھوڑی سی تجویز ہوگی
گفتگو اخلاقیات سے متعلق ہے اور اس کے بعد علم کے موضوع سچی قسم کا کھانا مکروہ. اس سلسلے کا ایک واقعہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. چوتھے امام کے متعلق اسی طریقے سے امام قسم کھانے سے انکار کر دیا اگر کہ اپنے نقصان کو برداشت کر دیا, لیکن وہ مسائل اتفاق کے ذمے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو آئے گا. بہت اہم واقعہ ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ حق امام کا بنتا امام کی توہین ہے, بے عزتی ہو رہی ہے مجمع عام کے سامنے, لیکن قسم کھانے سے امام انکار کر دیا. توریہ یا کہ مقبول سے متعلقہ ہے. توریہ توریہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ بظاہر جھوٹ بولیں لیکن اپنی نیت میں کوئی ایسی چیز شامل کر دیں جس سے کہ جھوٹ نہ ہو. ابراہیم آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا تم نے زید کو دیکھا تھا, زید ایک مومن ہے, اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے یا اس کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے. آپ کے سامنے آیا اور آپ نے پوچھا کیا تم نے زید کو دیکھا تھا؟ آپ نے زید کو دیکھا تھا 30 منٹ پہلے کہ وہ اپنے گھر کے اندر گیا یا آپ کے گھر کے اندر آیا؟ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا, خدا کی قسم میں نے اس کو نہیں دیکھا. اپنی نیت میں یہ شامل کر لیں کہ میں نے اس کو 25 منٹ سے نہیں دیکھا. ظالم کو جواب مطلق جواب دے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا. نیت میں یہ شامل کر لیں کہ میں نے اس کو 25 منٹ سے نہیں دیکھا. تو اس صورت میں اگر کہ ظاہری طور پر یہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے اس کو 30 منٹ پہلے دیکھا تھا, لیکن اپنی نیت کے اندر آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کر دیا جس کی وجہ سے یہ جھوٹ جو ہے جھوٹ نہیں رہے. یا اس طریقے سے کہ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے گھر مسجد کے سامنے ہیں, ظالم آیا اس نے کہا تم نے زید کو دیکھا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم سامنے مسجد ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا. اور ارادہ یہ کیا کہ خدا کی قسم میں نے کھائی ہے مسجد کو بتانے کے لیے کہ خدا کی قسم سامنے مسجد ہے. قسم کو اس سے متعلق کر دیں, نہیں دیکھا تھا اس کو ایک الگ زندہ بنا. عام حالت میں جائز نہیں, یہ جائز ہے صرف مال عزت اور جان کو بچانے کے لیے. ایک مومن جناب ابراہیم کے واقعات غالباً اس سے پہلے آئے تھے, جناب مومن علیہ فرعون کا واقعہ آیا تھا, پیغمبر اسلام سے متعلقہ کچھ واقعات آئے تھے, تو جہاں بڑے بڑے ذہیر القدر انبیاء نے توریہ کیا تھا اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں دیا تھا. لیکن یہ انشاءاللہ آئندہ جو قسم کے مسائل ہوں گے اس کے ذمن میں اس بات کے مسافر واضح کر دیا جائے گا. سب سے قسم کھانا مکروہ ہے, تو اس کی تقریر اور کچھ توریہ کی تقریر. اور اس کے بعد نظر کے کچھ مسائل رہتے ہیں. قسم کے مسائل کے اندر نظر کے آدھے مسائل آ چکے ہیں, بڑی شرائط نظر کے اندر بھی تھوڑے سے اس کے مسائل, اور اس کے بعد لگتا کے مسائل کہ اگر انسان کو گری پڑی چیز راستے میں یا گھر کے اندر یا مسجد کے اندر یا امام بارگاہ کے اندر یا گلیس کے اندر کوئی چیز مل جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا. لوگ بہت سوال کرتے ہیں, ذرا اس کی تحقیق زندگی محمد علی. پہلے تو آپ کو مبارکباد آج کی جیت کے متعلق, اور دوسری یہ چیز کہ اگر کہ عام طریقے پر مصطبۂ حال یہی ہے کہ کچھ بجلی کا تذکرہ ہو, لیکن ہمارے حالات, ہماری مزدوریاں اور جو کچھ بہرحال اس وقت کیفیت ہے اس کے پیش نظر یہ مناسب نہیں معلوم دیتا کہ کھلی مجلس میں کبھی اس قسم کا کوئی تذکرہ کیا جائے. اگرچہ یہ تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم عام طور پر جیسا کہ ابھی گفتگو تھی کہ بہت سے لوگ اس چیز بھی تو نہیں سمجھ پاتے, بہت سے لوگ اس چیز بھی کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم جن کے پیچھے پڑے ہوئے کیا واقعان کی کوئی غلطی تھی یا اسلام کو انہوں نے عزت دی, شان و شوقت دی, اسلام کو قائم کیا, اسلام کا ایک دبدبہ قائم کیا. عام طور پر جو غلط قسم کی تاریخیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے, اس طرف سے ہم صرف اتنا سنتے ہیں اپنی طرف سے کہ بنا کیا برا, اس کی برائی کیا تھی, وہ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آتی. دوسری طرف سے باقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کو فتح کیا گیا, روم کو فتح کیا گیا, اسلام کا پرچم مغرب سے لے کر مسجد تک پھیل گیا, پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت ہو گئی, اسلام کو اتنا بڑھا دیا گیا, پھیلا دیا گیا. وہ آپ سنتے ہیں اور ہر سننے والا اس سے متاثر ہو سکتا ہے کہ واقعا اسلام کی بہت بڑی خدمت کی. تو ضرورت یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھی اس تاریخ کو بیان کیا جائے, لیکن ایک مجبوری ایسی جائے اور حالات کی اس کی اجازت نہیں دیتے. اتنا وجہ ایسی بات کی جائے کہ انتشار بڑھے اور خاص طور پر وہ ناپختہ رہیں, کیونکہ یہاں بات لے کر نکلیں گے اپنے دل میں نہیں رکھیں گے بلکہ مخالف کے سامنے جا کے اعتراض کر دیں گے, بتانے والے کی سہمت آ جائے گی. اسی اعتبار سے اس کا زیادہ کھل کر بتانا مناسب نہیں ہے, صرف ایک کتاب آج کل نہیں ہے اسلام پر کیا دن ہے. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے اس کا مطالعہ کر لیں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کتاب تمزیہ انداز میں لکھی گئی. اس چیز کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات کیونکہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے, تنزیہ انداز کو آپ اگر حقیقت سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو بڑی غلط ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں وہ حضرات کے طنز کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ بڑے کارنامے بیان کیے گئے ہیں, سارے کارنامے ہی کارنامے کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا, لیکن جو انداز اختیار کیا گیا ہے اگر آپ ذرا اس پر غور کرتے چلیں تو آپ کی سمجھ میں حقیقت آ جائے. لیکن صرف وہ لوگ اس کو پڑھیں کہ جو طنز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ورنہ وہ بھی اس خیال میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ہمارا لکھنے والا یہ بھی کارنامے بیان کر رہا ہے, اپنے وطن کے سارے کارنامے ہی کارنامے ہیں. لیکن وہ جو حضرات سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے اس کا مطالعہ کافی اہم ہے, کیونکہ کافی حد تک وہ چیز لکھی گئی ہے کہ اس ماحول میں لکھنا ناممکن. اگر اتنی بات یہ بھی بتائی جا سکتی ہے محمد باقر چند, اتنی بات پھر بھی بتائی جا سکتی ہے کہ جو کچھ آپ یہ سنتے چلے آ رہے ہیں سب خاصی رفتی میں کمی رہے ہیں غریب گرفتاریوں سے پوچھیے گا کہ پہلی مرتبہ یہ سلسلہ کس نے قائم کیا, اور قرآن حکم کی صحیح خلاف ورزی کہ اگر ایک مسلمان ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتا تو واجب ہے اس کے لیے کہ ہر ایک کے حکم برابر طریقے سے انجام, ایک ہی قسم کا لباس, ایک ہی قسم کی غذا, ایک ہی قسم کا پیسہ, ہر ایک کو. اور یہ ایک کارنامہ بیان کیا جاتا ہے اس کے اس کو بتانے میں کوئی عرض نہیں کہ وہ ہستی پہلی مرتبہ کون تھی کہ جس نے رسول کی بیویوں میں یہ فرق پیدا کیا کہ فلاں بیوی کو 12,000 درہم سالانہ, فلاں کو 10,000 درہم سالانہ, فلاں کو 8,000 درہم سالانہ. پہلی مرتبہ یہ سلسلہ قائم کرنا کہ پہلے حرام ہے قرآنی آیت کی روح کہ تمام بیویاں برابر ہیں, اسے کوئی فرق نہیں. اگر رسول کسی سے زیادہ محبت کرتے بھی تو اس صورت میں بھی یہ فرق قائم کرنا خود رسول کے لیے جائز نہیں تھا, امت رسول نے یہ فرق قائم کیا ہے. اس کی کیا عرب اور عجم کا پہلا اختلاف کس نے بنیاد ڈالی اور کس نے یہ کہا کہ اگر کوئی عجمی جو ہے وہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد اس کے بیٹوں کو نہیں مل سکتی, عرب مر جائے گا تو اس کی جائیداد اس کے بیٹوں کو ملے گی. عرب غلام کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا, عجم غلام کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ غلام ہوگا. کس نے یہ حکم جاری کیا کہ عرب جو ہے وہ اپنے سر پر ٹوپی پہن سکتا ہے, عجمی کوئی اختیار نہیں کہ اپنے سر پر ٹوپی پہنے. یہ حکم کس نے جاری کیا کہ عرب گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے, لیکن عجمی کے سامنے اگر عرب آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سے اتر آئے. ایک احکامات, یہ احکامات بطور کارنامہ کیونکہ بیان کیے جاتے ہیں اس لیے ان کا تذکرہ کر دیا گیا. یہ تمام سے تمام چیزیں جس کے اسلام نے پہلی مرتبہ یہ اختلاف اور انتشار پھیلا کہ ایک طبقہ الگ بنتا چلا گیا, دوسرا طبقہ الگ بنتا چلا گیا, امیر امیر ہوتے چلے گئے, غریب غریب ہوتے چلے گئے, اس نے ایسی مصلحت قائم کی کہ اتنا زیادہ جنگ و جدال کے سلسلے کو پھیلا دو کہ کوئی مخالفت میں بولنے والا مدینے کے اندر رہے ہی نہیں, پوری طاقت کو منتشر کر کے تمام عرب کے کونے میں بلکہ تمام دنیا کے کونے میں پھیلا دیا گیا تاکہ کوئی نگاہ مخالفت مدینے سے بلند ہی نہ ہو سکے. اس نے ایسا انتظام کیا کہ مسجد اہل بیت کے لیے یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ مدینے سے باہر نہ نکلے تاکہ باہر جا کر اپنے خیالات کو نہ پھیلا سکے. کتنے ایسی کوشش کی کہ اہل بیت کو معاشی طور پر اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ مجبور ہو کر حکومت وقت کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے. چنانچہ خمس کو حرام, زکات حرام, خمس کو ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا, باغ قدر کو ان سے چھین لیا گیا, کسی مہم کے اوپر ان کو نہیں بھیجا گیا, کسی قسم کا کوئی عہدہ ان کو نہیں دیا گیا تاکہ معاشی طور پر وہ کمزور ہوتے چلے جائیں اور ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ کس کو سکے. اور پھر کتنا سا ایک تبصرہ کہ ہم کیوں پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. موضوع گفتگو یہ نہیں ہے ضمن کچھ ایسی باتیں آ گئیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے سیاح بھی جب کوشش کرتے ہیں تو صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اصحاب کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ خرابی تھی ان لوگوں خرابی. لیکن اتنا غور کریں کسی بھی تاریخ کو اٹھائے, انتہائی متاثر آدمی نے لکھی ہو یا انتہائی غیر جانبدار آدمی نے لکھی ہو, یہ دو جملے آپ کو ضرور نظر آئیں گے کہ غزیر خم میں یا حضرت الوداع کے موقع صحابیوں کی تعداد 1,30,000 سے زیادہ تھی جو رسول کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو صحابی نہ آ سکے اس حج کے موقع پر ان کی تعداد اس کے علاوہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ایسے لوگ موجود تھے جو پیغمبر کی وفات کے وقت مسلمان ہو کر صحابی بن چکے. اس کے علاوہ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا, جتنی بھی کتابیں ہیں, کیونکہ اس کو ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ جب خلافت عدلہ قائم ہوتی تو اس وقت پورے عرب کی حالت بگڑ چکی, لوگوں نے زکات دینا بند کر دی تھی, لوگوں نے حکومت وقت کو ماننا بند کر دیا. چنانچہ اس کو ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے نازک وقت کے اندر اس شخص نے حکومت قائم اور پورے عرب کو خاموش کرا دیا اور ہر ایک کو چپ کرا دیا. مدینے کی آبادی زیادہ سے زیادہ اگر مان لی جائے, بہت زیادہ اگر مان لی جائے تو 20,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ سن 2 ہجری جنگ بدر کے موقع پر صرف 313 آدمی نکلے, تنظیم نکلی جنگی عہد کے موقع پر صرف 1000 آدمی نکلے تھے جس میں سے 300 واپس آ گئے. سن 5 ہجری میں کل آبادی 2000 سے قریب. اگر اسی طریقے کو اتنی آداب شمار کو رکھیں تو زیادہ سے زیادہ آبادی 2000 سے بڑھ کر 30000 ہو جائے. 10 گنا آبادی میں اضافہ ناممکن ہے دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, لیکن اس ناممکن کو بھی ہم ممکن سمجھیں. تو زیادہ سے زیادہ مدینہ کی آبادی وقت وفات رسول 30000, اور اس کے علاوہ 130000 دوسرے صحابی پورے عرب کے اندر پھیلے تھے. کارنامہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پورے عرب کے اندر ہر قبیلے, یہ الفاظ ہیں کہ ہر کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سوائے مدینے کے پورا کا پورا عرب مرتد ہو گیا اور اسلام سے دور ہو گیا. ان دور ہو جانے والوں میں وہ 130000 صحابی بھی ہیں کہ جو آخری حج کے موقع پر رسول کے ساتھ. 20000 مدینے والے, اس جملے کا مقصد یہ کہ مدینے کے علاوہ پورا عرب مرتد ہو گیا, کہ مدینے کے 20000 تو صحیح تھا, باقی 130000 صحابی بالکل اپنے راستے سے ہٹ گئے. جبکہ اس کے برعکس ہمارا موقف یہ کہ ہم مدینے کے 30000 صحابیوں کو فرض کی اس سے سمجھنے کی راہ حقیقت سے ہٹ گئے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی 130000 وہ صحابی جو پورے عرب کے اندر پھیلے ہوئے, انہوں نے حکومت وقت کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ رسول نے کسی اور کو خلیفہ بنایا اور اس وقت کوئی اور ہمارے سامنے آ گیا, تو ان کی وجہ سے انہوں نے حکومت وقت کو زکات دینے سے انکار کر دیا تھا کہ زکات اسلامی حکومت کا حق ہے, جو حکومت اسلامی نہیں. تو دوسرے جتنے ہیں وہ 20000 کا آدمیوں کو چلی جائے گا, 130000 کا آدمیوں کو کافی پھیلا تھا. ہم لوگ صرف 1,00,000 صرف 20000 کو غلط کہہ کر 130000 صحابیوں کو سچ سمجھتے ہیں. تو اب پوری آداب شمار سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ صحابیوں کی اصل عظمت کو کون مانتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو صحابیوں کی اکثریت کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ مسلم ہے اور وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ جتنے بھی مدینے کے باہر سے سب سیدھے راستے کے اوپر قائم رہے, 130000 صرف 20000 کو, اگرچہ ہم یہ نہیں مانتے کہ مدینے کے سب کے سب جو کہ وہ کافی ہو گئے, لیکن اگر اس جملے کو صحیح مان کر ہم یہ کہہ دیں کہ مدینے کو بھی دوار غلط ہے 130000 کو بچانے کے لیے, تو یہ بات صحیح ہے یا صرف 20000 کو بچانے کے لیے 1,50,000 آدمیوں کو ساتھ قرار دے دیا جائے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہر تاریخ میں موجود ہے, جس سے وہ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کیونکہ اتنی واضح چیز ہے اور وہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات بہرحال بالکل غلط ہے کہ ہم صحابیوں کی اکثریت کو نہیں مانتے بلکہ اکثریت کو ہم مانتے ہیں, اقلیت کو دوسرے مانتے ہیں, لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہمارے عوام بھی اس اعتراض کے سامنے سر کو جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جتنے بھی اس سلسلے میں اخبریات اور بنیادیں ہیں, ایک اسلام پر جائے گزری, ایک خود آپ کے خواجہ محمد لطیف انصاری کی کتاب اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ, اس میں اگر آپ دیکھ لیجیے تو یقین نہیں آئے گا کہ ایک مسلمان بھی اس قسم کے احکامات جاری کر کے اتنا فرق ڈال سکتا ہے اسلام اور غیر اسلام, عرب اور غیر عرب کے درمیان. بات ہماری علم کے موضوع پر ہو رہی تھی, بڑا اس موضوع کو اس موضوع سے ہم ملا دیتے ہیں تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے. ہمارے یہاں بھی اب ایک ذرا دعویٰ کیا جانے لگا کہ ہمارا جو منبر ہے, جو مجالس ہیں, اس کے اندر اتفاق کی ہے اس قسم کی گفتگو کرنا بیکار ہے. انٹرنیشنل مجالس ہوتی ہیں, انٹرنیشنل منبر ہے ہمارا, اس پر تو لاجک اور فلسفہ اور منطق وغیرہ بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عوام بھی کچھ سمجھے اور ہائر بھی کچھ سمجھے. یہ وہی گفتگو کھیل کا دل پر آتی ہے کہ اتنی مستحکم حکومت جس کے پاس ہر قسم کا ذریعہ ہے اور ایک چیز دنیا پر نکل آئی, اسی لیے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پناہ شخص نے جا کر اسلام کو ملکیت میں تبدیل کر دیا, لوگ ہے تو آرام میں پڑ گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے سب سے بڑی جو غلطی کی, جس کو محمد حسنین بیکل نے بھی اپنی کتاب عمر فاروق اعظم میں لکھا, کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایران اور روم پر حملہ کر دیا, جس کو سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ دراصل کا سب سے بڑی غلطی تھی. کیونکہ ابھی اسلام کو آئے ہوئے 7 یا 8 سال گزرے, لوگوں کے ذہن ناپختہ تھے, اسلام کی باتیں ان کے ذہن میں نہیں پہنچی. ایران اور روم کے پاس اپنا پورا فلسفہ اور مذہب تھا جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا اور مستحکم ہو چکا. یہ عرب کے رہنے والے ویسی اور جنید جن کے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہوتا تھا نہ زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان ہوتا تھا, جب انہوں نے روم اور ایران کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے محلات دیکھے, مکانات دیکھے, اسباب ایسے آرام دیکھے, یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ کر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے اسی طریقے زندگی کو اپنا لیا. اور اپنانے کے بعد یہ ہوا کہ ان کی دولت جب مدینے کے اندر آئی تو دولت کی کثرت نے وہ تمام برائیاں پیدا کر دی کہ جن کی مخالفت رسول اسلام کیا کرتے. ان کا فلسفہ جب عرب کے لوگ ان سے ملے, بات چیت شروع ہونے لگی, آپس میں تعلقات بڑھے, عربوں کے پاس تو صرف یہ تھا کہ قال رسول اللہ, رسول اللہ نے یہ کہا, اور وہ بھی جناب ابی ہریرہ کی حدیث سے مری کہ رسول نے یہ کہا. وہاں پر ان کے پاس فلسفہ اور منطق تھا, انہوں نے اعتراض کیا، یہ لوگ جواب نہ دے سکے، آہستہ آہستہ کر کے ان کے اعتراضات تمام عربوں کے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اگر اس کے برعکس 30 یا 40 سال تک صحیح آدمیوں کے ہاتھ میں حکومت ہوتی کہ اسلام کو مستحکم اور پختہ کر کے کم از کم ایک جنریشن کو مکمل صحیح اسلام میں گزار دے، اس کے بعد آنے والے جو بچپن ہی سے اسلام کو سن رہے ہوتے تو ایک تو یہ کہ ان کی فطرت ہو چکی ہوتی ہے تو آرام سے دوری، اور ان کی فطرت ہو چکی ہوتی اسلام کی مستحکم اور مضبوط حالت، جب وہ روم و ایران کا مقابلہ کرتے تو اس قسم کے نہ خیالات سے متاثر ہوتے نہ ان کے طرز زندگی سے متاثر ہوتے۔ تو خیر گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہی علم وقت ہے، اتنی مستحکم خلافت جب کبھی چھٹتی ہے امیر المومنین کے سامنے تو انہی مسائل کو لے کر آتی ہے، کوئی مسئلہ لاجک کا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کو حل کرنے کے لیے امیر المومنین کے پاس پہنچے، تمہارا اصول دین کی تصدیق کر دیجیے، مسئلہ جبر و خبر کی تصدیق کر دیجیے، امامت و خلافت کے مسئلے کی تصدیق کر دیجیے، کون سا مسئلہ پوچھا جاتا تھا اور جس کو بیان کرتے تھے، وراثت کا مسئلہ، ایک شخص مر گیا اس کے اتنی بیٹے ہیں اس کی کتنی بیٹیاں ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا، کون سا مسئلہ پوچھا جاتا تھا، قانون کا مسئلہ، اگر انسان کے پاس وضو نہ ہو تو انسان کیا، کون سا مسئلہ دریافت کیا جا رہا تھا، جس طرح عورت ہے اس کے اوپر حد جاری کی جا رہی ہے، مولا نے دیکھا اور کہا کہ نہیں اس کے پاس کتنا مسئلے کی روپے اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی، کون سا مسئلہ، یہی مسئلہ کہ کلالہ کے معنی قرآن میں یہ ہے، آپ ذرا تجدید کر دیجیے کہ اس کے کیا معنی، تو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجیے کہ ادھر سے ہمارے ائمہ کی طرف سے کوئی دفاع منصب پہ زور نہیں، یہی مسائل ہے کتاب پر، میراث میں یہ ہے، وضو میں یہ ہے، نماز میں یہ ہے، غسل میں یہ ہے، یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ تمام کے تمام عالم اسلام مجبور ہو کر ان کے حل میں امام کے سامنے جھک رہا ہے۔ اب ہماری مجالس انٹرنیشنل ہوں یا انٹر کانٹینینٹل ہوں، ہم سے اتنے مطلب نہیں، ہماری مجالس میں وہ ہونا چاہیے کہ جو امام صادق کی زبان سے نکلا، ہماری مجالس میں وہ ہونا چاہیے کہ جو امیر المومنین کی زبان سے نکلا اور جس کو وہ بتاتے ہیں، چاہے اس میں لاجک نہ ہو، فلسفہ نہ ہو، منطق نہ ہو، سیدھی سادھی بات ہے، لیکن جس ممبر کو اور جس مقصد کو لے کر ہمارے تمام ائمہ نے زندگی گزاری، ہم خود اس کو پتے کچھ ڈال دیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارا ممبر ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یہ حماقت ہے، ہم سے بہتر امام سمجھ سکتے تھے کہ کون سی چیز بتانا مناسب ہے اور کون سی چیز بتانا غیر مناسب ہے۔ اگر اس کی اتنی ہی اہمیت تھی فضول قسم کے مبارک کی کہ آپ تمام زندگی بیٹھے رہیے اور جب نکلیے تو آپ کا دامن بالکل خالی ہے، اگر اس کی اتنی ہی اہمیت تھی تو یقیناً امام کی زندگی بھی انہیں مسائل کو بتانے میں گزر، لیکن آپ کوئی بھی کتاب حدیث اٹھا کر دیتی اصول کافی کی 12 جلدیں میں سے صرف 1 جلد ایسی ہے جو اسی دن کے مطابق ہے، اس کے بعد 11 جلدیں جو ہے ان کو ناک یا یہ مسائل کے پاس مسائل کیا کہ 25 جلدیں ہیں سب کی سب مسائل کے پاس سے متعلق ہے، جو ایک حدیث ہے یہ ہر نمبر کی 200 چھوٹی جلدیں ہیں جس میں جو صرف شروع کی 4 جلدیں اسی دن سے متعلق ہے، باقی کا کوئی تعلق اسی دن سے نہیں، کہ ائمہ نے تمام زندگی انہی مسائل اتفاق کو انہی مسائل دینیا سے بتایا اور اسی کو وہ اپنی معراج سمجھتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جس نے فقہ کو حاصل کر لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی، جس کے پاس فقہ نہیں لا دین لم اللہ سے فلا، جس کے پاس فقہ نہیں اس کے پاس دین و ایمان کچھ نہیں ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو اور اپنے آپ کو، کہ اصل دین اور اصل ایمان ہی چیز یہی چیز ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، جو خدا نے کہا اس کے اوپر عمل کر، خدا نے جو احکامات بتائے اس کے اوپر چلتے رہے، اور اسی لیے آپ کو یہ ممانعت نہیں ملے گی کہ مسائل اعتقاد نہیں ہے، لیکن یہ ممانعت ملے گی کہ مسئلہ جبر و قدر پر غور مت کرو، خدا کی صفات پر غور مت کرو، خدا کی ذات پر غور مت کرو، اس مسئلے کے اندر نہیں جا، اصول دین کے اندر متواتر ممانعت موجود ہے کہ ان مسائل پر صرف اتنا غور کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ خدا ہے، رسول ہے، نبی ہے، امام ہے، قرآن ہے اور مجھے کچھ کرنا، اس کے بعد جو بحث کی جس سے تمہاری عملی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، اور یہ مسائل اعتقاد کا سیکھنا جس کی اتنی کافی ہے صرف ایک بالغ مرد کے اوپر نہیں ہے بلکہ نابالغ مرد کے اوپر، ایک عورت پر بھی ہے، ایک بچی پر بھی ہے، سب کے اوپر یکساں طریقے سے ذمہ داری آتی ہے مسائل اعتقاد کو سیکھنے، ہاں مسائل اعتقاد کو سکھانے میں مرد کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا حلقہ زیادہ وسیع ہوتا ہے، تو گفتگو گزشتہ جنہیں تو ختم ہوئی تھی عورت کی ذمہ داری کا، کہ عورت کی جو ذمہ داری اسلام کے نزدیک وہ یہ ہے کہ عورت خود بھی مسائل پر عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کروائے، ورنہ وہی خرابی ہوگی جو واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جب ایک آدمی روتا پیٹتا آیا کہ یا رسول اللہ میری امیر المومنین کے پاس، کہ یا امیر المومنین میری بیوی نے جنا کر دیا، کیونکہ میرے پورے خاندان میں کوئی کالا لڑکا آج تک پیدا نہیں ہوا، ہمارا پورا خاندان عربوں کا خاندان سب کے سب گورے تھے، یہ لڑکا پیدا ہوا کالا لڑکا ہے اور پورے کے پورے خاندان میں اس قدر صورت پر کوئی لڑکا نہیں، میری بیوی نے گناہ کیا، مولا نے یہی تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ یقیناً تم نے حالت حید میں اپنی بیوی سے بچتی ہوں، تحقیق کی اس میں جا کر گھر میں تو پتا چلا کہ یہی مسئلہ تھا، اس وقت اس کی بیوی حالت حید میں تھی کہ جب یہ کوئی بچتی ہے، امام نے جواب دے دیا کہ یہی خرابی ہے جو تمہارے بیٹے کے اندر ظاہر ہے، اور اس کے بعد وہ حدیث کہ کوئی بھی لڑکا ناقص الفرقت پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، کہ تمام کا تمام قصور ماں باپ کا ہے، اس کو لوگ اٹھا کر خدا کا سر ڈال دیتے ہیں کہ خدا ظالم ہے, اس نے ایسے بچے کو پیدا کیا کہ جو لنگڑا ہے, جو روڑا ہے, جو گنگا ہے, جو نہیں طور پر کمزور ہے. لیکن احادیث کو دیکھیے کہ احادیث کے اندر متواتر یہ ہے کہ خدا نے ہر بچے کو کامل الخلقت پیدا کیا. ماں باپ اپنی کمزوری اور خرابی کی وجہ سے, اس طرح اگر باپ پیدا ہونے کے بعد ایک سال کے بچے کا ہاتھ توڑ دے, ہاتھ ٹوٹ جائے گا, خدا تو مداخلت نہیں کرے گا. پیدا ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کرے, بیوی کو زہر کھلا دے یا پھر ایسی بات کرے جس سے بچہ مر جائے, خدا بیچ میں آ کر نہیں روکے گا. یہی مسئلہ یہی ہے کہ خدا آگے ہے, چھوڑ دیا تم کو تمہارے اہل و عیال کو, جو کچھ کرو گے اس کی سزا تم کو قیامت سے نکلنا پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر وقت ہے کہ نفاذ ہے تو اس نسخہ کہ جس وقت یہ صحبت ہو رہی, باپ یا ماں یہ دونوں میں سے کوئی غلطی کرے, اس کا اثر یقیناً بچے کے اوپر آتا ہے, اور اس اثر کے اندر باپ کا کوئی خدا کا کوئی قصور نہیں. جس طرح ہاتھ توڑنے میں خدا کو کوئی قصور نہیں, زہر دینے میں خدا کو کوئی قصور نہیں, اسی طرح یہ غلط کام کے کرنے میں اگر بچہ ناقص ہو رہا تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں. کامل کب ہوگا؟ جب کہ باپ بھی تمام چیزوں کو جانتا ہو اور ماں بھی جانتی, کم از کم اتنا جانتی ہو کہ اس موقع پر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال کرنے سے ایسی کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. تفصیل کے ساتھ کم از کم مسئلہ صحبت میں جو روایتیں ہیں, ہر روایت میں علت بتائی گئی ہے کہ اگر تم سورج گرہن کے وقت کرو گے تو مکرو ہے لیکن کیا خرابی ہے, اگر تم حالت عہد میں کرو گے کیا خرابی ہے, اگر تم کسی دوسری عورت کا تصور لے کر کرو گے کیا خرابی ہے. اگر تم جتنی بھی روایت ہے ہر ایک میں علت ہے, صرف یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر امام نے ہر چیز کی وجہ ساتھ میں بتائی, ورنہ ہمارے یہاں کی وجہ ہم نہیں بتاتے. لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم اور بنیادی مسئلہ کہ اس میں امام اگر منع کر رہے ہیں تو وجہ ممانعہ ساتھ میں بتاتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ مرد کو بھی تمام مسائل سے واقفیت نہ ہو اور عورت کو بھی ان مسائل سے واقفیت نہ ہو جو کم از کم اس سے متعلقہ ہے اور جن کے اوپر عمل کرنا اس عورت کے لیے ضروری. یہاں پر ایک گزشتہ شروع ہوئی تھی کہ عورتوں کے اندر جو دینی جذبہ ہے وہ ایک انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ آقائے مرزا حسن شیرازی, آقائے مرزا حسن شیرازی مستحد عالم تقریباً 100 سال پہلے, آقائے شیخ مرتضیٰ انصاری کی طرف پھر آتا ہے ان کے بعد اور آقائے کاظم خراسانی سے پہلے, 1311 ہجری 1310 ہجری میں ان کا انتقال ہوگا, اس دنیا سے رخصت 70 یا 80 سال پہلے کی بات. وفا علی شاہ قاجار کے زمانے میں, وفا علی شاہ قاجار جس کے بارے میں عام ہے کہ اتنا ظالم تھا, اتنا ظالم تھا کہ عام طریقے کے اوپر وہ خوش ہوتا تھا اس منظر سے کہ لوگوں کے سروں کے اندر ہتھوڑی کے نیتوں کو ٹھوکا جائے اور ان کا مغز جو ہے بگڑ بگڑ کر نکلتا. یہ اس کی ایک تفریح تھی, اس کا ایک طریقہ تھا اور اس کے اوپر وہ عمل کیا کرتا. بازار میں جا رہا ہے, کسی کو دیکھا حکم دیا ناک کاٹ دو, کان کاٹ دو, اور اس سے خوش ہوتا تھا جب وہ آدمی تڑپتا. انتہائی ظالم بادشاہ تھا اپنے زمانے کا, ایران کا بادشاہ تھا فتح علی شاہ قاجار. فتح علی شاہ قاجار کے زمانے میں ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا, عجیب و غریب ان معنوں میں کہ آج کل یہ بہت سنا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا, یا اگر نافذ ہوگا تو ہمارے مولوی یہ ملا یہ گاڑی والے کے کیا اسلامی نظام نافذ کریں, ان کو کیا پتا کہ جدید زمانہ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, آج کل کس طریقے سے عمل کیا جائے گا. ان کے پاس تو قال اللہ قال رسول اللہ کے سوا کچھ ہی نہیں. کہ جدید معیشت کو دیکھا جاتا ہے, کچھ سیاست کو دیکھا جاتا ہے, اس وقت کوئی ایسا بیدار مغرب ذہین مدبر آدمی کیا ہے. یہ لوگ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ نماز اور روزے کے لیے تو صحیح ہے لیکن حکومت چلانے کے لیے صحیح نہیں, یہ ایک اعتراض کیا جاتا. ہو سکتا ہے کچھ وہ بھولے بھالے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض کر لیے, لیکن ہمارے مستحدین کے متعلق یہ اعتراض بالکل غلط. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جدید سیاست جدید معیشت ہر وقت بولتے رہتے ہیں, ذرا یہ غور کیجیے کہ یورپ کے اندر افریقہ, جنوبی امریکہ, آسٹریلیا, کچھ امریکہ اور ایشیا, ان چاروں پر اعظموں کا قبضہ کرنے کی یورپ کے ممالک میں بہت زیادہ خواہش تھی, اس کو ہم سامراجی نظام کہتے ہیں. اور تقریباً جتنا افریقہ معلوم تھا, جتنا دریافت ہو چکا تھا, سب پر قبضہ ہو چکا تھا یورپ کے ممالک میں. جنوبی امریکہ مکمل طریقے سے اسپین اور پرتگال کے قبضے میں, شمالی امریکہ مکمل طریقے سے برطانیہ اور ہالینڈ کے قبضے میں, ایشیا کا علاقہ مکمل طریقے سے فرانس, برطانیہ اور ہالینڈ کے قبضے میں, آسٹریلیا کا علاقہ مکمل طریقے سے برطانیہ کے قبضے میں. یہ تمام کا تمام دنیا کا جتنا علاقہ ہے یہ سب آپ کو جرمنی, ہالینڈ, فرانس, اسپین, پرتگال اور برطانیہ, ان پانچ کے ممالک کے قبضے میں آپ کو نظر آئے گی. لیکن سلسلہ جو ٹوٹتا ہے اور رکتا ہے وہ آ کر ایران پر رکتا ہے. ایران وہ واحد ملک ہم کو نظر آتا ہے ایسے دور میں کہ پوری دنیا کے اوپر ہر جگہ چھا چکے تھے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے, ایران وہ واحد ملک ہے کہ جس کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہو سکا اور جس کے اوپر کوئی بھی ملک تصدق اختیار نہ کر سکا. یہ بڑے بڑے سیاستدان جو آج کل گرے تھال تھال تک جیتتے ہیں کہ سیاست ہمارا کام ہے, ان کے ساتھ ملاؤں کا کام ہے, یہ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اس کی قسم کے نعرے لگا رہے ہیں, لیکن یہ موجود اپنی تمام تک قابلیت کے ساتھ موجود, بہت پرانا زمانہ نہیں, 80 سال یا 90 سال پہلے کا زمانہ, اپنی تمام تک قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ موجود ہے, لیکن ان کے ممالک ایک ایک کر کے برطانیہ کے قبضے میں چلے جا رہے ہیں اور کسی کی سیاست کام نہ آئی کے بچا سکتے. ایران ایک واحد ملک ہم کو نظر آتا ہے جو ان تمام ہنگامے سے بالکل فلسیت کرتے ہیں, اور وہاں پر جو اثر آیا وہ اس کے بعد کے زمانے میں آیا کچھ اپنی خرابی کی وجہ سے, باہر کسی کی طاقت نہ ڈائریکٹ طریقے سے نہ انڈائریکٹ طریقے سے اپنا اثر ایران پر نہیں جما سکتے. تاریخ سے سوال کیجیے کہ یہ کون سی ہستی تھی کہ جس نے ایران کو ان تمام ممالک کی اغوار سے بچا لیا. آقائے مرزا حسن شیرازی کے زمانے کا واقعہ, حکومت ایران نے حکومت برطانیہ سے جو معاہدہ کیا کہ ایران کے اندر جتنا تمباکو پیدا ہوتا ہے سب قطر فروخت ہوگا برطانیہ سے, برطانیہ اس سے اپنی مصنوعات کو تیار کر کے ایران میں فروخت کرے گا اور ایران کے لوگ کسی چیز کو تیار شدہ مال کو استعمال کریں گے. اور اتنا بھی آپ اللہ جانتے ہوں گے اتنی تاریخ تو برطانیہ یا فرانس یا جرمنی نے کہیں ڈائریکٹ فوجی اٹیک نہیں کیا, حملہ نہیں کیا, جہاں کہیں قبضہ کیا ہمیشہ تجارت کے بہانے پہنچے, تجارت کے بہانے پہنچ کر آہستہ 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 کر کے اپنے بندے جمائے اور اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیے. یہ تمام ماہرین سیاست جو اس زمانے میں بھی تھے کسی ملک میں بھی قابل نہ ہو سکے جو روک سکے یا غور کر سکے کہ جو تجارت کے بہانے ہمارے ملک میں آج آ رہا ہے کل ہی ہمارے ملک پر قبضہ کر لے گا, کسی نے اتنی صلاحیت نہ تھی. لیکن آقائے مرزا حسن شیرازی کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ایسا معاہدہ ہوا, فوراً سمجھ گئے کہ اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا, فتویٰ جاری کر دیا کہ ایسے حالات میں تمباکو کا استعمال حرام. یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے جس کے نتیجے